السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگو، محترم بھائیو، عزیز دوستو، ریسیور کے ذریعے گھروں میں سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، سورہ آل عمران قرآن کریم کا چوتھا پارہ، ایک آیت کریمہ حج کی مناسبت سے، حج کی نسبت سے، یہ حج کے مہینے ہیں، تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، سچ بات کہنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج یہ اسلام کا پانچواں بڑا رکن ہے اور یہ تکمیلی رکن ہے۔ اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں ان میں سے یہ آخری پانچواں اور تکمیلی رکن ہے۔ حج کو تکمیلی رکن اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد سن 10 ہجری میں صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ جو حج ادا فرمایا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے اور حج اکبر بھی کہا جاتا ہے، ویسے سارے حج حج اکبر ہی ہوتے ہیں، اس موقع پر آپ میدان عرفہ میں موجود تھے اور آپ کے ارد گرد لاکھوں کا مجمع تھا، آپ ناقہ پر سوار تھے اور صحابہ کو آپ خطبہ دے رہے تھے، نصیحتیں وصیتیں فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کہ شاید اگلے سال ہماری تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو، اور اس میں اشارہ کر دیا تھا کہ یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے، کہ اگلے سال جب حج کا سیزن آئے گا، جب حج کا مہینہ آئے گا، تو میں دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صحابہ سے بار بار فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، ان کی توجہ دلانے کے لیے، کہ تاکہ صحابہ ہمتن متوجہ ہوں۔ اور صحابہ تو ویسے بھی صحابہ تھے، حضور کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، جب آپ بات کرتے، جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے، تو صحابہ اکرام کا مجمع پورے مجمع پر سکوت طاری ہوتا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا اور ایک ایک بات کو اپنے دل پر نقش کرتا، اور انہی صحابہ سے وہ حضور کی باتیں، وہ حضور کی نصیحتیں، وہ حضور کے خطبات، وہ ہم تک جو پہنچے صحابہ ہی کی نسبت سے پہنچے۔ تو صحابہ کا مجمع حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں، اور مزید متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آج کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظیم دن ہے اور عظیم مقصد کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، تو میری ان واعظ و نصیحت کو غور سے سننا، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک ان باتوں کو پہنچانا۔ تو بڑا جامع خطبہ اللہ کے نبی نے دیا۔ تو اس موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں نازل ہوئی اور ان میں یہ آیت بھی تھی، جس کو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری آیتوں میں سے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، جس دین کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کے لیے ہوا، پھر یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، نبیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، بیک وقت بھی کئی انبیاء آتے، کئی رسل آتے، اور یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام آتے، جیسے ضرورت ہوتی گئی دین اترتا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے، وہی لے کر آتے، میرے محبوب وہ دین جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، آج اس پاکیزہ، اس عظمت والے دن، اس عظمت والی جگہ اور اس عظیم مقصد کے لیے حج کے موقع پر یہاں میدان عرفہ میں جو مجمع پاکیزہ جماعت کا جمع ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم مرضو عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تو یہ جو پاکیزہ مجمع ہے،
ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اس دین کا جس کا آغاز آدم سے ہوا تھا آج اس دین کو میں نے مکمل کر لیا، اس سے پہلے مکمل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا، یک بعد دیگر انبیاء علیہ السلام آتے، شریعتوں میں چینجنگیں آتی رہتی، جو اصول ہے وہ سب کا ایک ہوتا، لیکن جو شریعتیں ہیں جو احکام ہیں وہ علاقے اور لوگوں کے مطابق اللہ کی طرف سے اترتے رہے، لیکن آج وہ دین مکمل ہو گیا، اور وہ دین جس کا آغاز ہوا تھا آدم سے آج کے دن وہ دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس کا نام بھی دین اسلام رکھا، اور اب یہ دین اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، اس میں کوئی اب منسوخ نہیں ہوگا، یہی دین جو آج کے دن ہے یہ دین قیامت تک رہے گا، اور خود اللہ تبارک و تعالی اس دین کی حفاظت کرے گی، حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ اس ذکر کو، اس دین کو، اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود خدا اٹھاتا ہوں، اب قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا، کوشش کرے گا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی، منہ کالا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا دیا ہے۔ کون ہے کہ جو اس دین میں تغیر و تبدل کر سکے؟ تو ایک طرف یہ خوشخبری سنائی گی، اور وہ موقع تھا حج کا موقع، میدان عرفہ کے اندر، تو اس لیے حج کو تکمیلی ارکان میں سے کہا جاتا ہے، کہ اس موقع پر دین مکمل ہوا، اس موقع پر دین مکمل ہوا، اور وہ دین اس میں اعلان کر دیا کہ اب اس میں کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے حضور کے زمانے میں بھی ناسخ منسوخ کے ایک الگ، بہت سی قرآن کی آیتیں منسوخ ہوئی، بہت سی آیتیں ناسخ ہیں، لیکن حج کے موقع پر یہ اعلان ہو گیا کہ جو دین ہے اب یہی دین باقی رہے گا، اور قیامت تک یہی دین رہے گا، اور اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ تو اس لیے حج کو تکمیلی ارکان میں سے کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج مجھ سے سنو اور آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اور اس کو پہنچانا اب تمہارا کام ہے۔ وَأَنْتُمْ تُسَاءَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور اس بارے میں تم سے سوال بھی ہوگا، تم سے پوچھا بھی جائے گا کہ کیا میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں۔ تو سارے صحابہ نے اس بات کی گواہی دی، قَالُوا نَشْهَدْ إِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ ہمارا بھلا چاہتے تھے، آپ ہمیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر، گھسیٹ کر، کمر سے پکڑ کر جنت کی طرف، ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لے جاتے تھے، آپ ہمارا بھلا چاہتے، اور ہم میں اکثریت ایسے تھے کہ جو آپ کا برا چاہتے تھے، آپ ہمارے راستے میں پھول بچھاتے اور ہم آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ ہماری بھلائی کے لیے رات دن ایک کر دیتے، اور ہمارے مشورے ہوتے کہ کس طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائی جائیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہی، جب اسلام کا آغاز ہوا تو یہی ہوتا تھا اکثریت میں، آپ نے تو حق ادا کر دیا کہ گالیوں کی بارش میں، پتھروں کی بارش میں، تانوں کی بارش میں آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، آپ کے خلاف منصوبے بنائے گئے، لیکن آپ برابر اپنا کام کرتے رہے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ تو قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا دین، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور یہ دین، دین اسلام یہی ہمیشہ رہے گا، یہی دین ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن پیغمبر کوئی آنے والا نہیں ہے، نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب نبیوں والا کام تم نے کرنا ہے، اور اس دین کو تم نے آگے پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے۔ پھر صحابہ کا 124,000 بعض کہتے ہیں کم و پیش کا مجمع وہاں موجود تھا، اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ ہوں گے جو مکہ مدینہ میں موجود ہوں گے، کتنی صحابیات ہوں گی جو مکہ اور مدینہ میں موجود ہوں گی، اور حضور سے محبت اگر کسی نے کی ہے سب سے زیادہ تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، کہ حضور کی محبت میں اپنے بچے بھی قربان کر دیے، اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے، اپنے اعز اقارب رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، مال و دولت کو بھی قربان کر دیا، حکم ہوا تو مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے، تو اب حکم ان کے سامنے تھا کہ اب مکہ کو بھی چھوڑنا ہے اور مدینہ کو بھی چھوڑنا ہے اور اس دین کو دنیا میں پھیلانا ہے میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، تو چند صحابہ کے، چند سو صحابہ یا چند ہزار صحابہ کے علاوہ باقی لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ تھے وہ مکہ مدینہ میں پھر نہیں رہے، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور تھوڑے سے عرصے میں والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے جس دین کے بارے میں کہ یہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آئے گا اور یہ بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلے گا، تھوڑے ہی عرصے میں، دورے خلفائے راشدین 30 سال کا عرصہ بھی نہیں بنتا، اس میں دنیا کے اکثر حصوں پر یہ دین پھر پھیل چکا تھا، دنیا کے اکثر حصوں میں یہ دین پھیل چکا تھا، یہ وہی اللہ کا وعدہ تھا اور یہ صحابہ کی قربانیاں تھی، کہ حضور نے فرمایا کہ یا مجھ سے محبت، میرے شہر سے محبت، مکہ سے محبت، مدینہ سے محبت کر کے یہیں بیٹھے رہو، یا میرا حکم، میرا پیغام، اسے لے کر دنیا میں پھیل جاؤ، تو صحابہ نے دوسرے راستے کو اختیار کیا، آپ کو صحابہ کی قبریں چین میں بھی ملیں گی، آپ کو صحابہ کی قبریں دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی، مکہ اور مدینہ میں بعض تو کہتے ہیں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، لیکن صحابہ 10,000 تو نہیں تھے، لاکھوں میں تھے، تو وہ پوری دنیا میں پھیلے اور اس دین کو لے کر پھیلے اور حضور کے اس حکم کو پورا کیا، تو ایسے موقع پر جو اتنی بڑی خوشخبری سنائی گی کہ دین مکمل ہو گیا، تو وہ موقع جو تھا یہ حج کا موقع تھا، تو اسی لیے حج کو تکمیلی ارکان میں سے کہا جاتا ہے، کہ اس موقع پر دین مکمل ہوا تو یہ تکمیلی ارکان میں سے، اور حج جیسی عبادت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کیا ہے، کن لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے؟ جو استطاعت رکھتے ہیں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، قدرت رکھتے ہوں، وہاں پہنچنے کی، حج ادا کرنے کی اور واپس گھر آنے تک کی وہ طاقت رکھتے ہوں تو ان پر حج فرض ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو حج اس پر فرض ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہو، تو کن لوگوں پر فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زاد راہ رکھتا ہو اور سواری میسر ہو، زاد راہ یعنی اس کے پاس اتنا سامان ہو، اتنا خرچ اٹھا سکتا ہو کہ آنے جانے کا سفر آسانی سے کر سکتا ہو، گھر والوں کے لیے بندوبست کر کے واپس آنے تک اپنا بندوبست کر سکتا ہو، اور سواری سفر کے لیے اسے میسر ہو۔ اب سواری کا یہ ذکر نہیں ہے اونٹ ہو، گھوڑا ہو، کسی قسم کی بھی سواریاں ہیں، کسی قسم کی سواری اسے میسر ہو، تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہے، اور اگر حج فرض ہو پھر حج نہ کریں تو بڑی سخت وعید آئی ہے۔ آپ نے حدیث سنی کل بھی اور پرسوں بھی، عصر کے بعد اسی بارے میں حدیثیں پڑھی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ ٹال مٹول کرتا رہے کہ نہیں اگلے سال، اگلے سال، اگلے سال، اگلے سال، اور اسی میں اگر اس کی موت آ جائے، اور بغیر حج کے، حج فرض ہو گیا تھا اور موت آ گئی اور اس نے حج نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں سخت وعید سنا دی گی کہ یہ ان کا کام ہے، یہود و نصارہ کا کام ہے، کہ حج نہ کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، اگر مسلمان پر حج فرض ہو جائے فوراً حج کر لینا چاہیے، پہلی ہی فرصت میں حج کر لینا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ ہر سال حج فرض نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ صاحب استطاعت، صاحب حیثیت پر ہر سال حج فرض ہے، نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ایک مرتبہ حج ادا کر دیا فریضہ ادا ہو گیا. ہاں آگے اللہ اگر توفیق دے تو ہر سال حج کرے، بار بار حج کرے، جتنا حج کرے گا اتنا ثواب ملے گا، لیکن پھر اس وعید میں نہیں آئے گا. اگر ایک حج ادا کر دیا تو اس کے لیے پھر یہ وعید نہیں ہے کہ حج فرض ہو جائے اور حج نہ کرے تو یہود یا نصارہ، یہودی یا نصرانی ہو کر مرے، ہم اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ اس وعید سے باہر آ جائے گا اور اس وعید میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے جب زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کر لینا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا کہ بعض اوقات ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ حج تو اتنا مہنگا ہو چکا ہے، آج کل تو میرے حال سے 7-7, 8-8 ہزار تک پہنچ چکا ہے، یا کم از کم 5,000-10,000 بعض ساتھی کہتے ہیں، 10-10 ہزار تو اتنا مہنگا ہو چکا ہے. تو اس حج سے اگر اتنی توفیق ہے ہماری لیکن اتنا مال کم ہو جائے گا تو ہم فقر و فاقہ کی طرف چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج آدمی کو غنی کر دیتا ہے، حج سے آدمی مالدار ہوتا ہے. حج کرنے کی پہلی کی زندگی کا آدمی احتساب کرے اور حج کرنے کے بعد کی جو زندگی ہے دونوں کا موازنہ کرے تو حج کرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اللہ زیادہ خوشحالی دے دیتا ہے. ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج فقر و فاقہ کو اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں، اس طرح دور کر دیتا ہے کہ جس طرح سنار سونے کو آگ کے حوالے کرتا ہے. سونا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی میل و کچیل ختم ہو جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا اسی طرح حاجی جب حج مبرور کرتا ہے، صحیح حج ادا کرتا ہے تو فقر و فاقہ اس سے اس طرح دور ہو جاتا ہے، اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے اور اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو حج سے تو آدمی فقیر نہیں ہوتا، حج سے تو مال میں اور برکتیں آتی، حج سے اور زیادہ بعض اوقات آدمی کے پاس مال ہوتے ہوئے بھی آدمی فقیر ہوتا ہے. اگر مال ڈھیروں ہیں آدمی کے پاس، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، وہ حج نہیں کرتا، اور کوئی رکن اور ادھر اللہ نے بیماریاں بھی ڈال دی ہیں، کچھ اچھا کھا بھی نہیں سکتا، اچھا پی بھی نہیں سکتا، تو مال تو ہے تو پھر اس سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے. تو اس لیے حج کرے گا تو اللہ غنی بھی کر دے گا اور بیماریوں کو اور ان تکالیفوں اور مصیبتوں کو بھی اللہ دور کر دے گا. تو حج، اور دوسرا یہ کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا، سوال کیا کہ حج کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، جو اللہ نے حج فرض کیا اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے. تو وہی میدان عرفہ، بلکہ ایک روایت میں آپ منیٰ کے اندر موجود تھے، یہ سوال آپ سے ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، حج کی فضیلت یہ ہے کہ جو حاجی حج کے لیے احرام باندھتا ہے اور احرام کی حالت میں وہ اتنا سفر کر دیتا ہے جتنا مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک کا سفر ہے، اتنی مسافت احرام کی حالت میں طے کرتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ پیدائش کے وقت پاک. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب حاجی حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اگر دن کے اول حصے میں باندھا ہے تو شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اگر شام کو باندھا ہے سورج غروب ہونے کے بعد تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور جب یہ سفر شروع کرتا ہے حج کا، احرام باندھ کر جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ آواز اللہ کو اتنی پیاری اور اتنی پسند ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی زمین کے ذرات ہیں اس کو وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی، وہ بھی اس تلبیہ میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس تلبیہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کا غصہ جو دنیا والوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا وہ غصہ اور وہ غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب یہ آواز اللہ سنتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، یا اللہ تیرے گھر کے لیے میں حاضر ہوں، تو یہ آواز اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی اللہ کا بندوں کے ساتھ تعلق صفت رحمان کے ساتھ ہے، وہ عباد الرحمن، یہ سارے رحمان کے بندے ہیں، جو عفو درگزر کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، لیکن ان میں ایک آواز یہ بھی ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود انسان زمین میں نہیں دھنستا، اس پر پہلی قوموں کی طرح پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، آگ نہیں برسائی جاتی، عذاب نہیں آتا اجتماعی، تو اس میں ایک یہ آواز بھی ہے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور باقی لوگ بھی جن پر عذاب آنے والا ہو اس آواز کی برکت سے وہ آواز تل جاتا ہے۔ تو حاجی کا تلبیہ یا عمرہ کرنے والے کا تلبیہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے دوسرے لوگ بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور پھر ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اور یہی سفر کرتے 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 جب یہ مطاف میں پہنچتا ہے اور طواف شروع کرتا ہے تو ہر قدم پر روایت میں آتا ہے کہ 500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 500 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور جب طواف سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے آ کر، جب یہ طواف ودا کرتا ہے تو فرشتے آ کر اس کے دونوں شانوں میں ایسے تھپتھپی دیتے ہیں کہ اب پچھلی زندگی کے تیرے سارے گناہ ختم ہو گئے، از زندگی کا اثر نو آغاز کر۔ تو یہ اتنا بابرکت عمل ہے۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، حج کے دن آنے والے ہیں، تو جو حضرات جا رہے ہیں وہ سیکھ کر جائیں، اور جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا کوشش کریں، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، آپ ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے سارے راستے کھول دے گا، اور کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج ادا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر کھڑے ہو جائیں ساتھ۔ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے ساتھی آگے آگے ہو کر بیٹھیں، آگے خالی جگہ نہ چھوڑیں، ساتھی مل مل کر بیٹھیں. یہ پچھلے فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1271 پاؤنڈ ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. یہ ڈاکٹر جواد انصاری صاحب مرحوم کی فیملی نے مسجد کو 1000 پاؤنڈ دیے ہیں اور مرحوم کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے. یہ ڈاکٹر انصاری سے مشہور ڈاکٹر انصاری صاحب جو پچھلے دنوں انتقال کر گئے ہیں، ان کی فیملی نے مسجد کے لیے 1000 پاؤنڈ دیے ہیں. خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس مسجد کو اللہ پاک ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اسی طرح حاجی مہدی خان صاحب مرحوم کے لیے ان کی فیملی نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں اور یہ ہر ہفتے مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی مہدی خان صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس مسجد کو ان کے لیے بھی اللہ پاک صدقہ جاریہ فرمائے. اور بھی جتنے ہمارے نمازی ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ ابھی میں نہیں تھا، حاجی تاج صاحب مرحوم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور بھی جتنے ساتھی ہیں خصوصاً ہمارے نمازی اور سب مسلمان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے اور نمازیوں کے لیے اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالی صدقہ جاریہ فرمائے.
میرے جو 28 سالہ عمر کے دوران اگر مجھ سے کوئی کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو معاف کر دیں.
آپ کہنا چاہتے ہیں میں کیا؟ یہ مولانا احمد سعید کڈوڑیا صاحب مجھ سے پہلے یہاں مسجد میں آئے، 1 سال پہلے مجھ سے یہاں مسجد میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ابھی یہ اس ہفتے ریٹائر ہو رہے ہیں. آپ ساتھیوں کو بھی شک لگے گا کہ ہمیں تو ابھی نوجوان ہی نظر آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن عمر ان کی ریٹائرمنٹ کی ہو چکی ہے اور وہ اس ہفتے ریٹائر ہو رہے ہیں. تو آپ سب ساتھیوں سے، یہ ان کے الفاظ ہیں ان کی طرف سے، کہ انسان جب اتنے سال، میرے خیال سے 28 سال ہو چکے ہیں، 27-28 سال ہو چکے ہیں، تو اتنا عرصہ جہاں آدمی گزارتا ہے، جہاں رہتا ہے، اور پھر خاص کر امام اور مقتدیوں کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں یا زبان سے یا کوئی باتیں ہو ہی جاتی ہیں. تو اگر کسی کی بھی کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کے دل میں بھی کوئی بدگمانی ہو یا کوئی چیز ہو، تو وہ دل سے معذرت کرتے ہیں اور آپ حضرات سے بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی دل صاف رکھیں گے ان کی طرف سے اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ہماری بھی ہمیشہ دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ تو دنیاوی معاملات میں ریٹائر ہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ اور لمبی زندگی نصیب فرمائے اور اس طرح دین کی خدمت کرتے رہیں. تو یہ اس ہفتے یہاں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ آپ ساتھی دل سے، اگر کسی کے دل میں، انسان اب ایک سے پوچھ تو نہیں سکتا، اتنے زیادہ ساتھی ہیں اور امام اور مقتدیوں کا جو تعلق ہے، تو ساتھی خاص کر دل سے معاف بھی فرمائے اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ انہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، امامت کی ہے، اور امام اور مقتدی کا خاص تعلق بھی ہوتا ہے. جزاک اللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
صفیں درست کر لیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں, مل مل کر ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں, آگے کی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں, دروازے سے باہر ساتھی کھڑے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی جگہ بن جائے, دائیں بائیں خالی جگہ بالکل نہ چھوڑیں, اپنے موبائل فون بند رکھیں ساتھی, اور صفوں کا خاص خیال رکھیں, صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور اگلی صفوں میں خلا نہ ہو, خالی جگہ نہ ہو, مکمل کرتے جائیں ساتھی. آگے آگے ہو جائیں ساتھی, دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہے اسے مکمل کریں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا جزى الله عنا محمدا معه أهله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله.